نهر علم و آگهی ولایت فقی دی کا جز لازمی ولایت فقی
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آغا سید حسن نصر اللہ کے دروس کے اس سلسلے کی پہلی جو قسط تھی یا پہلا درس تھا وہ آپ کی خدمت میں گزشتہ اس جلسے کے اندر پیش کیا گیا, آج اسی درس کا تسلسل ہے اور اس کی دوسری نشست کا انشاءاللہ تعالی اردو ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. سید فرماتے ہیں, جیسا کہ ہم نے گزشتہ جلسے میں ولایت فقی اور اس کی دو قسموں کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے عرض کیا کہ ولایت دو قسم کی ہے, ایک ولایت تقوینی ہے اور دوسری ولایت تشریعی ہے, اور ان دونوں کے بارے میں ہم نے تفصیل سے گفتگو کی, اور ہماری گفتگو کا نتیجہ یہ تھا کہ یہ دونوں ولایت ذات تبارک و تعالی سے تعلق رکھتی ہیں, اور ہم نے یہ بھی عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں یا بعض بندوں کو ولایت تقوینی عطا کرتا ہے, اور اس سلسلے میں ہم نے مثالوں سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی, اور ساتھ ہی ولایت تشریعی کے بارے میں یہ بات واضح کی کہ اس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے, اور کیونکہ دراصل ہمارا موضوع ولایت فقی ہے اس لیے ہم ولایت تقوینی اور تشریعی پر مزید تفصیلات سے صرف نظر کرتے ہیں. جیسا کہ ہم نے گزشتہ روز عرض کیا تھا کہ جب ہم فقیہ کو حاصل ولایت کی بات کر رہے ہیں, یعنی مجتہد کو جو ولایت حاصل ہے ہم اس کی بات کر رہے ہیں, تو اس سے مراد قطعی طور پر ولایت تقوینی نہیں ہے, اور نہ ہی کسی ایک فقیہ یا مجتہد نے ایسا کوئی دعویٰ کیا ہے کہ اسے ولایت تقوینی نعوذ باللہ حاصل ہے, کہ فقیہ کو ولایت تقوینی حاصل ہو اس طرح کا کوئی دعویٰ کسی مجتہد نے آج تک نہیں کیا. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ مجتہد کی ذمہ داری دینی امور کے سلسلے میں وہی ہے جو ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ علیہ السلام کی تھی, یا فقیہ کو وہی ولایت حاصل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ ہدا علیہ السلام کو حاصل تھی, تو اس سے قطعی طور پر ہماری مراد یہ نہیں ہے کی فضیلت کے اعتبار سے, روحانی اور معنوی اعتبار سے نعوذ باللہ مجتہد بھی مقام رسالت اور امامت پر فائز ہے, نعوذ باللہ اس طرح کی کوئی ہماری رائے نہیں ہے, اور نہیں کہنے کا مطلب یہ ہے, اور نہیں کسی ایک مجتہد یا عالم دین نے ایسی کوئی بات کہی ہے آج تک طول تاریخ میں. للفقیہ ما للامام, اس جملے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ فقیہ کو ولایت تقوینی حاصل ہے, کیونکہ امام معصوم ہوتا ہے, ان کا مرتبہ اعلیٰ و ارفع ہے, حتیٰ کہ کسی مجتہد کے معنوی مقام کا معصوم کے قریب تر ہونے کا دعویٰ بھی آج تک کسی نے نہیں کیا. پوری تاریخ میں جتنے بھی مجتہدین کرام گزرے ہیں, اگر آپ ان کو ملاحظہ فرمائیں, تمام تر احترام کے باوجود یہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ اسے ولایت تقوینی حاصل ہے. آپ اسی بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ ہماری صدی کے سب سے بڑے مجتہد اور مجدد حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ, جب ائمہ معصومین ہدا علیہم السلام کا مبارک نام لیا کرتے تھے تو آپ فرماتے تھے, ائمہ کے قدموں کی خاک پر میری جان قربان ہو. میرا خیال ہے کہ یہاں پر یہ بات اب واضح ہو چکی ہوگی اور مزید اس پر گفتگو کی ضرورت نہیں ہے. ہم لوٹ کر آ جاتے ہیں ولایت فقیہ یعنی مجتہد کو حاصل اس ولایت کے موضوع کے اوپر. میں نے عرض کیا تھا گزشتہ جلسے میں کہ ولایت تشریعی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ولایت تشریعی حاصل تھی وہ اس میں دو قسم کے عناوین پوشیدہ تھے, دو قسم کے منصب اس ولایت تشریعی کے اندر پوشیدہ تھے. پہلا منصب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا وہ تشریع دین تھا, تفسیر دین, تشریع دین, تبیین دین تھا, جبکہ دوسرا جو منصب ہے وہ ولایت امر ہے یعنی امت کی قیادت کرنا, حکومت اور حاکمیت سے عبارت ہے. اب سوال یہ ہے کہ منصب تشریع سے کیا مراد ہے, آخر تشریع کس چیز کو کہتے ہیں؟ وہ شخص یعنی تشریح سے مراد وہ شخصیات کی جس کو زندگی کے مختلف مسائل میں دینی احکام اور قوانین بیان کرنے کا حق حاصل ہے، وہ پیغمبر گرامی اسلام ہے۔ میں دوبارہ اس عبارت کو سید کی آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ وہ شخصیت جس کو زندگی کے مختلف مسائل میں دینی احکام اور قوانین بیان کرنے کا حق حاصل ہے، وہ شخصیت وہ پیغمبر گرامی اسلام صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی ذات مقدس ہے، اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امام معصوم علیہ السلام اس منصب کی ذمہ داری رکھتے ہیں۔ سید فرماتے ہیں یہاں پر کبھی کبھی اصطلاحات کے درمیان روح مطلب اور اصل مطلب گم ہو جاتے ہیں، اصطلاحات اتنی آ جاتی ہے کہ جو اصل مطلب ہے، جو روح مطلب ہے، وہ گم ہو جاتا ہے اس کے اندر۔ لہذا یہاں پر ضروری ہے کہ ان اصطلاحات کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کی جائے اور کچھ چیزوں کو تھوڑا سا کھولا جائے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام معصوم علیہ السلام کو حق تشریح حاصل ہے، یعنی حق تشریح ہے، تشریح دین حاصل ہے، تو اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ یہ احکام یعنی جو احکام دینی بیان کرتے ہیں وہ اپنی طرف سے بیان کرتے ہوں، جو حلال اور حرام کے فیصلے صادر کرتے ہیں نعوذ باللہ وہ خود اپنی طرف سے کرتے ہوں، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کی جانب سے جو چیز حرام کر کے بیان ہو چکی ہوتی ہے اور جو چیز حلال ہو کر بیان ہو چکی ہوتی ہے اس حلال اور حرام کو پہچنواتے ہیں، کیونکہ نبی علم الہی رکھتا ہے، اس لیے نبی سے کسی قسم کی خطا یا غلطی یا سوء ہرگز صادر نہیں ہوتی۔ نبی جو کچھ بیان فرماتے ہیں وہ علم اللہ ہے، علم الہی ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوہا، اور یہی بات نبی کے بعد جو ہے امام معصوم علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی بات ہے، اس فرق کے ساتھ کہ امام معصوم علیہ السلام لا یوحا الیہم، ان کے اوپر وحی نازل نہیں ہوتی، یعنی وحی نازل نہیں ہوتی کا مطلب یہ کہ اس طرح کی وحی جس طرح کی وحی رسول پر نازل ہوتی ہے اس طرح کی وحی امام معصوم علیہ السلام پر نازل نہیں ہوتی۔ اب رہی بات جہاں تک علم امام کا تعلق ہے تو یہ ایک الگ بحث ہے اور ایک مستقل بحث ہے، اور ہم اس وقت جو ہے اس بحث میں پڑھنا نہیں چاہتے اور اس وقت ہمارا موضوع بھی نہیں ہے، اگرچہ یہ بات واضح ہو کہ علم امام کا کچھ حصہ علم رسول سے ماخوذ شدہ ہوتا ہے اور کچھ حصہ الہام سے تعلق رکھتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی ائمہ کو اور امام کو تعلیم دیتا ہے، پس وہ تمام احکام شرعی جس کی ابلاغ یا جس کی تبلیغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا وہی حقیقی الہی احکام ہیں، اور اسی طرح وہ تمام احکام دین جو ائمہ علیہ السلام سے منقول ہیں وہی حقیقی اور الہی احکام ہیں۔ اور امام جعفر صادق صلوات اللہ وسلامہ علیہ جب مدینہ میں تشریف فرما ہوتے تھے تو دنیا بھر کے مسلمانوں کو احکام شرعی جاننے کی ضرورت پیش آتی تھی، جبکہ اس وقت رابطوں کے وسائل آج کی طرح نہیں تھے، تو ایسی صورت میں کیا کیا جاتا تھا؟ ایک سوال ہے، یہ وہ اہم سوال ہے جس کا جواب تلاش کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے لیکن اس سوال کے جواب کو تلاش کرنے سے پہلے ایک اور اہم نقطے کی جانب توجہ بھی ضروری ہے، وہ نقطہ یہ ہے، وہ یہ کہ نبی کی ذمہ داری اور مسئولیت تھی کہ آپ احکام الہی کو بیان کریں، اسی طرح بعد از نبی یہ ذمہ داری اور یہ مسئولیت امام معصوم علیہ السلام ادا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اس وقت یعنی اس زمانے میں جب امام عالی مقام کی غیبت کا زمانہ ہے تو یہ ذمہ داری کس کے سپرد کی گئی ہے، کون ذمہ دار ہے اس چیز کا، احکام الہی کے بیان کرنے کا، اور وہ کون سی شخصیت ہے جو احکام شرعی کے بیان کرنے کا ذمہ دار ہے؟ کیا ہم سب کچھ چھوڑ دیں عصر غیبت میں ایسا ہے اور کہیں کہ جس کا جو دل چاہے وہ کرے؟ کیا مسئلہ اس طرح کا ہے عصر غیبت میں کوئی ذمہ دار نہیں ہے؟ جس کی عقل میں جو چیز سمجھ میں آ جاتی ہے، جس کی عقل جس چیز کو سمجھتا ہے وہ کرتا جائے تائیں کی امام کا ظہور ہو جائے اور پھر سب کچھ جو ہے اپنے راستے پر آ جائے اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو تا قیام قیامت تک کے لیے بھیجا ہے، اور حرام محمد حرام الى یوم القیامہ وحلالہ حلالا الى یوم القیامہ ہے۔ تو اسی صورت میں آخر سوال یہ ہے کہ عصر غیبت میں کس کی ذمہ داری ہے؟ بس یہ وہ مقام ہے جہاں سے ہماری اصل گفتگو کا آغاز ہوتا ہے، اور تمام علماء شیعہ میں مکمل طور پر اتفاق ہے کہ غیبت کے زمانے میں مجتہدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ احکام شرعیہ کو بیان کریں اور اس کی وضاحت و تشریح کریں۔ مجتہد پر واجب ہے کہ وہ شرعی حکم کو بیان کرے، اور مجتہد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ احکام دین کو بیان کرے۔ اسی طرح ہر دور میں واجب کفائی ہے، یہاں سید نے واجب کفائی کا لفظ استعمال کیا ہے، بریکٹ کے اندر میں اس واجب کفائی کو تھوڑا کھولنا چاہوں گا، یہ الفاظ جو واجب کفائی کی ڈیفینیشن کے لیے تعریف کے لیے وہ میرے ہوں گے۔ واجب کفائی اس واجب کو کہتے ہیں جو تمام افراد پر واجب ہے، لیکن اگر کوئی ایک شخص اسے انجام دے تو باقی افراد کے اوپر جو واجب تھا وہ واجب ساقط ہو جاتا ہے، یعنی ان سے اٹھ جاتا ہے۔ جیسے نماز جنازہ پڑھنا ہے، اسی طرح اجتہاد کرنا ہے، اجتہاد کرنا سب پر واجب ہے، لیکن چند ایک افراد اگر دین کے اوپر اجتہاد کرے تو پھر باقیوں کے اوپر جو واجب آیا تھا، اور اگر کوئی بھی نہ کرتا اجتہاد تو صورت میں سزا سب کو ملتی، سب مجرم قرار پاتے، سب قصوروار قرار پاتے۔ اگر کچھ لوگ جو ہے اجتہاد کریں تو باقیوں کی وہ جو واجب تھا وہ واجب ہٹ جاتا ہے، اس کو واجب کفائی کہتے ہیں، جس کے مقابلے میں واجب عینی ہے، جیسے کہ واجب عینی سے مراد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ و الی آخری، یہ چیزیں واجب عینی ہیں، جیسے مظلوم کی دادرسی کرنا ہے، مظلوم کی حمایت کرنا ہے، سب کچھ واجب عینی میں شامل ہوتا ہے۔ واپس لوٹ کے آتے ہیں سید کے جملے کی طرف۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ فقہا کون ہے بلاخر جن سے ہم نے دین لینا ہے؟ یہ مجتہدین کس قسم کے صفات کے مالک ہیں، کن صفات کے مالک ہیں کہ ہم نے ان سے دین کو لینا ہے، اور وہ تشریع دین ہے، اور عصر غیبت میں وہ ذمہ دار ہیں، یہ مسئولیت جو پیغمبر اور ائمہ کے پاس تھی اب ان کے پاس آئی ہے، یہ کون لوگ ہیں، ان کی صفات کیا ہیں؟ تو امام معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَا سَائِلًا لِنَفْسِهِ، مطلب کیا سائلن لنفسہ، یعنی متقی باقردار اور عادل شخص ہو، حافظا لدینہ مخالفا لہوا مطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدوہ، یعنی یہاں پر ان یقلدوہ سے کیا مراد ہے، ان یقلدوہ سے یہاں پر مراد کیا ہے، یعنی یہ کہ ہم اس کے بیان کردہ احکام شرعی اور فتویٰ کے مطابق عمل کریں۔ پس ائمہ علیہ السلام نے غیبت کے دور میں جس دینی بحران سے، جس مذہبی بحران سے ہم لوگ اور امت مسلمہ دوچار ہو سکتی تھی، اس سے بچاؤ کا مکمل انتظام کیا ہے، اور فرمایا ہے کہ عصر غیبت میں ہم لوگ مجتہدین باعمل سے اپنے دینی مسائل کو حاصل کریں، اور دوسری طرف مجتہدین پر بھی واجب ہے کہ وہ اپنے علم کو نہ چھپائیں۔ جہاں ایک طرف ہم پر واجب ہے کہ ہم نے مجتہدین سے عصر غیبت میں اپنے دین کو حاصل کرنا ہے، وہاں پر مجتہدین پر بھی واجب ہے کہ وہ اپنے علم کو نہ چھپائیں اور عوام کو اس کی تعلیم دیں۔ لیکن یہاں نبی اور امام اور مجتہد کے بیان میں ایک بنیادی فرق ہے، یعنی احکام شرعی کے بیان کرنے میں نبی، امام اور مجتہدین میں ایک بنیادی فرق ہے، وہ یہ کہ نبی اور امام جب احکام بیان کرتے ہیں تو وہ واقعی اور حقیقی احکام ہیں، یعنی اس میں کسی قسم کی خطا کا امکان بھی نہیں، کیونکہ نبی اور امام سے کسی قسم کی بھول چوک یا غلطی یا سہو بالکل ہو ہی نہیں سکتی، وہ علم الہی اور علم لدنی کے مالک ہیں۔ جبکہ فقی اور مجتہد کو سب کچھ پڑھنا پڑتا ہے، اسے مختلف علوم سیکھنے پڑتے ہیں، فقی بحث و مباحثے کرنے پڑتے ہیں، قرآن حکیم، احادیث شریفہ، ائمہ علیہ السلام کے اقوال، سب کچھ پر تحقیق و جستجو جدوجہد کرنی پڑتی ہے، اور اسی ان کی تحقیق، جستجو اور ان کی کوشش کا نام اجتہاد ہے، اسی چیز کو ہم لوگ اجتہاد کہتے ہیں۔ اور اجتہاد کے بعد مجتہد جس حکم شرعی کو بیان کرتا ہے، پھر بھی ممکن ہے کہ وہ حکم ممکن ہے کہ غلط ہو اور ممکن ہے کہ وہ صحیح ہو. فقی کے بیان کردہ حکم پر یہ احتمال اور یہ گمان پایا جاتا ہے غلط ہونے کا یا صحیح ہونے کا. لیکن اگر یہ حکم الہی کے مطابق ہو, حکم حقیقی کے مطابق ہو, تو پھر وہ ماجور ہے, یعنی اسے اجر و ثواب کا حقدار ہے وہ مجتہد جس نے تحقیق کیا ہے اور اس میں علم تک اور اس شرعی مسئلے کو اس نے علم الہی کے مطابق حل کیا ہے. اور فرض کرتے ہیں لیکن اگر حکم الہی کے مطابق نہیں تھا, اس کی تحقیق و جستجو غلط تھی, تو وہ مجبور ہے, یعنی اللہ اسے سزا کا مستحق نہیں ٹھہرا تھا کیونکہ اس نے جستجو کی, جو کچھ اس کے پاس وسائل اور ذریعے تھے اس نے بروئے لایا, اور ظاہر نتیجہ اسے جو ملا اس کے مطابق اس نے حکم صادر کیا. یہی وجہ ہے کہ فقہا کے فتووں میں اختلاف پایا جاتا ہے. بس فقہا کے مجتہدین کے فتووں میں اختلاف کی ایک وجہ یہ چیزیں ہیں. ایک فقی کی جانب سے تمام تر کوشش اور تمام تر جد و جہد کے باوجود بھی اس کا فتویٰ حکم واقعی کے مطابق نہیں ہو, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس سے کسی قسم کا کوئی حساب و کتاب اور سزا و جزا نہیں کرتا. جب نبی یا امام معصوم علیہ السلام کوئی حکم شرعی بیان کرتے ہیں تو حکم اللہ الواقعی ہوتا ہے. جب فقی یا مجتہد جب کسی حکم شرعی کو استنباط کرتا ہے تو وہ حکم اللہ الظاہری کہلاتا ہے, جس کا مطلب یہ ہے, یعنی حکم اللہ الظاہری کا مطلب کیا ہے, مطلب یہ ہے کہ ممکن ہے کہ یہ حکم واقعی ہو یا ممکن ہے کہ واقعی نہ ہو, کیونکہ ائمہ علیہ السلام نے شرعی احکام کو مجتہد سے لینے کا حکم دیا ہے, بس اس لیے ہم بری اس ذمہ ہیں, یعنی اگر مجتہد عادل کا فتویٰ غلط ہی کیوں نہ ہو ہم اس پر عمل کریں, ہم جو مقلدین ہیں ہم سے کسی قسم کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا. اور یہیں سے مرجعیت اور تقلید کا مفہوم بھی واضح ہو جاتا ہے. یاد رہے کہ ہم نے یہاں پر یہ نقطہ یاد رہے کہ ہم نے اصل میں ولایت امر یا مجتہد کو حاصل ولایت یا ولایت فقی کو سمجھنا ہے. بس ائمہ علیہ السلام نے عام آدمی کو تقلید اثر غیبت میں تقلید کرنے کا حکم دیا ہے اور اپنی زندگی کو مجتہد کے فتووں کے مطابق گزارنے کا حکم دیا ہے, یعنی ہم میں سے ہر ایک کو کسی مجتہد کے فتوے کے مطابق عمل کرنا ہے. مثال کے طور پر امام خمینی رضوان اللہ تعالی کے فتوے پر کوئی عمل کر رہا ہو تو اس کو امام خمینی کا مقلد کہا جائے گا. اور اگر فقہا کی ایک بڑی تعداد ہو ایک زمانے میں جیسے کہ آج کے زمانے میں ہے, تو پھر قانون و کلیہ یہ ہے کہ وہ عالم کی تقلید کی جائے. ہماری اس بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ ائمہ علیہ السلام نے عصر غیبت میں ہمیں دین سیکھنے کا جو طریقہ اور جو راستہ بتایا ہے وہ راستہ نظام مرجعیت اور تقلید ہے. انشاءاللہ تعالی سعید کا جو اگلا درس ہوگا اس درس کے اندر جو چیزیں میں نے دیکھی ہیں وہ یہ ہیں کہ سعید اپنے تیسرے درس میں براہ راست ولایت فقی پر گفتگو کرتے ہیں اور ولایت فقی کے حوالے سے جو شرعی دلائل ہیں, جو احادیث ہیں, جو آراء مختلف علماء کرام کی ہیں, اس کے اوپر وہ گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.